ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ کریم اہل بیت حضرت فاطمہ معصوم قم سلام اللہ علیہ کا آج یوم ولادت باسعادت ہے، اس پر مسرت موقع پر آپ سب کی خدمت میں دلی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے بحرین کے حالات اور عوام پر بحرینی حکومت کا ظلم اور تشدد۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، ان دنوں بحرینی عوام پر آل خلیفہ حکومت اور سعودی فورسز کے ظلم و تشدد میں ایک بار پھر تیزی آ گئی ہے۔ آئے دن عام شہریوں کے مکانات کو یا تو منہدم کیا جا رہا ہے یا انہیں آگ لگائی جا رہی ہے، اور یہ نہیں عام شہریوں کے مکانات تو اپنی جگہ، خانہ خدا اور مساجد کو بھی بخشا نہیں جا رہا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایسے ملکوں اور خاص طور پر سعودی عرب کی فوجوں کے ہاتھوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو خادم الحرمین شریفین بننے کے دعوے دار بھی ہیں، اور سعودی فوج بلا دریغ مساجد کو آگ لگا رہی ہے، قرآن پاک کی بے حرمتی کر رہی ہے، خواتین اور لوگوں کی ناموس کے ساتھ انتہائی غیر انسانی اور انتہائی وحشیانہ رویہ اپنا کر بس سلوکی کر رہی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ سعودی اور بحرینی فوج کے ان تمام تر مظالم کے مقابلے میں نہ صرف سعودی عرب کے ملا جو پرامن مظاہروں کو حرام قرار دینے میں نہیں تھکتے، وہ اس طرح کی خواتین کی بے حرمتی پر خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ انسانی حقوق کے چمپئن اور دعوے دار اور انسانی حقوق کی مدافع تنظیمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ انہیں سانپ سن گیا ہے، اور وہ بھی کچھ کہنے بولنے اور نہ تو سننے کے لیے تیار ہیں۔ اور عالمی انسانی حقوق کا چمپئن امریکہ، اس کے صدر باراک اوباما نے جنرل اسمبلی سے خطاب میں دنیا کے تمام تر مسائل کا احاطہ تو کیا، مگر جب بحرین اور یمن کی باری آتی ہے تو وہ بھی کنی کاٹ جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ شاید بحرین اور یمن کی خبریں ان تک پہنچتی ہی نہیں، یا ان کے حساب سے شاید سب کچھ بحرین اور یمن میں ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے اور حالات انتہائی پرسکون ہیں اور امریکہ کی مرضی کے مطابق ہیں، یا یوں کہا جائے کہ امریکہ کے مد نظر جو انسانی حقوق کے معیارات ہیں ان کے مطابق سب کچھ انجام پا رہا ہے۔ چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں ممتاز دانشور اور سیاسی امور کے ماہر پروفیسر نذیر حسین صاحب۔ پروفیسر صاحب السلام علیکم۔
السلام علیکم رضی صاحب۔
پروفیسر صاحب، پچھلے دنوں بحرین میں وسط مدتی انتخابات ہوئے، انتخابات سے پہلے بھی اور انتخابات کے بعد بھی دیکھا یہ گیا کہ بحرینی عوام پر ظلم و تشدد اور ستم میں ایک بار پھر تیزی آ گئی، اور یہی نہیں خواتین ناموس کی بے حرمتی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے گھروں کو منہدم کیا گیا، گھروں کو آگ لگائی گئی اور مساجد کو بھی نہیں بخشا گیا، اور مساجد کو بھی یا تو تخریب کیا گیا یا منہدم کیا گیا یا مساجد کی بھی بے حرمتی کی گئی۔ آپ موجودہ صورتحال پر جو بحرین کی آل خلیفہ حکومت اور سعودی عرب کی جو فوج ہے اس کی طرف سے جو ظلم و تشدد کی کاروائیوں میں تیزی آئی ہے، اس کے پس پردہ محرکات کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟
عباس علی صاحب، اس فورم سے آپ کی خدمت میں اور آپ کے ناظرین کے لیے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ اس وقت دنیا میں دوہرا معیار قائم ہے، اور امریکہ بہادر جو اپنے آپ کو دنیا میں اسلام حقوق کا، عالمی برادری کا چیمپئن اور دعوے دار قرار دیتا ہے، اس کو بحرین اور یمن اور باقی ممالک میں یہ سارے جو ظلم و ستم ہیں ان کو نظر نہیں آتے، لیکن لیبیا میں جہاں ان کو تیل نظر آتا ہے، جہاں ان کو یورینیم نظر آتا ہے، جہاں ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ انوالو ہوتے ہیں، وہاں وہ فوج کشی بھی کرتے ہیں اور وہاں وہ وہاں کی حکومت کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ دوہرہ معیار جو ہے عالمی سطح پر بھی برقرار ہے، اور یہ دوہرہ معیار جو ہے یہ مشرق وسطی کی حد تک بھی برقرار ہے، اور آپ نے جیسے بجا فرمایا کہ فروری میں 2011 میں جب سے یہ مسئلہ وہاں پہ اوپن ہوا ہے، سعودی عرب نے بھی اپنی فوجیں بھیج کے وہاں پہ اس بات کو باور کروانے کی کوشش کی ہے، وہ کسی طرح بھی چاہے ان کو اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، وہ کسی طرح بھی بحرینی حکومت کو اور اپنے ان کے خلیفہ کو گرنے نہیں دیں گے۔ لیکن ہمارے ناظرین جو تاریخ سے واقف ہیں اور تاریخ کو جانتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، آل سعود نے اور آل خلیفہ نے گزشتہ کئی دہائیوں میں، اور اگر ہم اس سے پہلے 1400 سال کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو نہ صرف انہوں نے مساجد اور عبادت گاہوں کی بے حرمتی کی ہے، بلکہ وہ واقعہ بھی ہمارے ناظرین کے ذہن میں ہوگا کہ جب انہوں نے خانہ خدا پہ بھی چڑھائی کر دی تھی۔ لہذا یہ اسی طریقہ کار کا ایک سلسلہ ہے جس میں وہ سپریشن اور اپریشن کی پالیسی کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے نا، حال ہی میں جو 15 لوگوں یا 18 لوگوں کو وہاں سزا ہوئی ہے، اس میں شیعہ افراد شامل نہیں، اس میں 2 افراد ایسے بھی ہیں جو سنی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ لہذا ایک طرف تو سپریشن اور اپریشن کی پالیسی ہے، اور دوسری طرف یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ جو بحرین میں جو بھی انقلاب آ رہا ہے یا تبدیلی آ رہی ہے، وہ شیعہ انقلاب کی پیش خیمہ ہے، اس کے پیچھے ایران کار فرما ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، اور یہ بالکل عوام بھی اس کو اور ناظرین بھی ہمارے اس کی تائید کریں گے کہ بحرین کی جو میجورٹی ہے وہ یقیناً شیعہ عوام ہے، لیکن وہاں جو اس وقت بحرین میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے، عوام جو بھی کچھ کھڑی ہو رہی، وہ یکجان ہو کر، چاہے وہ سنی ہے، شیعہ ہے یا کسی بھی اس کا فرقے سے تعلق ہے، وہ بحرینی ہو کر اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور یہ بات آپ کے ناظرین کو بھی معلوم ہے کہ 1961 میں جب بحرین بن رہا تھا الگ سے، تو ان سے ریفرنڈم کے ذریعے پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ انڈیپینڈنٹ ملک بننا چاہتے ہیں یا آپ ایران کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو انہوں نے سب نے ایک اوور ویلمنگ میجارٹی یہ کہا تھا کہ ہم بحرین کی اپنی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اگر شیعہ نے، یہاں بحرینی عوام نے ایران کے لیے کچھ کرنا ہوتا تو 1961 میں یہ کام بآسانی کیا جا سکتا تھا۔ لہذا ہمیں دورہ معیار نظر آ رہا ہے، ہمیں آل سعود کی وہی گزشتہ 1400 سال کی پالیسیوں کی ایک روداد نظر آ رہی ہے جی، اور وہی ایران بیشنگ انفارچونیٹلی کی جا رہی ہے، اور اس کے پس پردہ محرک یہی ہے کہ جو امریکہ کے مفادات ہیں وہاں پر، جو 5th فلیٹ ہے امریکہ کا، جو 5th فلیٹ سینٹرل کمانڈ کی اس آپریشنل کمانڈ کا حصہ ہے جس سے جی پورے مشرق وسطی میں، سینٹرل ایشیا میں اور ساؤتھ ایشیا میں، اور خاص طور سے افغانستان میں اپنے اہداف کو حصول کرنے میں ناکام رہا ہے، اس کو مزید پرپیچویٹ کرے اور بحرینی حکومت کو وہ سہارا دیتا رہے۔ لیکن کب تک؟ آخر یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر پورے مشرق وسطی میں ایک عرب انقلاب آ چکا ہے، ایک عرب سپرنگ آ چکا ہے، تو بحرین میں وہ کب تک اس چیز کو سپریس اور پریس کرتے رہیں گے؟ فروری سے جب ستمبر آ گیا ہے، گزشتہ 6 مہینوں میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بحرینی عوام ایک دن کے لیے بھی آرام سے نہیں بیٹھے۔
جی نظیر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ افراد یا وہ شخصیات خادم الحرمین کہلانے کے کیسے مستحق ہیں جو مساجد کی کھلے عام بے حرمتی کر رہے ہیں، قرآن پاک کی کھلے عام بے حرمتی کر رہے ہیں؟ کیا بحرین کی مساجد کچھ اور ہیں اور سوئٹزرلینڈ کی مساجد کچھ اور ہیں؟ کیا بحرین میں جو قرآن پاک ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو دیگر ملکوں میں سعودی عرب میں ہے وہ کچھ اور ہے؟
نعوذ باللہ، اس بات کو تو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا قرآن میں کہ میں اس کی حفاظت کروں گا چاہے قیامت تک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کتاب ایک رہے گی، اور آخر دن تک قیامت تک اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے سپرد لی ہے۔ تو یہ آئے کہ یہ بات کہنا کہ جی فلاں ملک کا قرآن نعوذ باللہ الگ ہے یا الگ ہے، لیکن یہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ دیکھیں، تاریخ میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ قرآن کو نیزوں پہ بھی اٹھایا گیا تھا، اور اس قرآن کو استعمال کر کے سیاسی مقاصد بھی استعمال کیے گئے تھے۔ لہذا وہی دور مجھے تو انفارچونیٹلی واپس آتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جس میں یہ ساری چیزیں دہرائی جا رہی ہوں۔ لیکن آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں جی، کہ ابھی جب یہ عرب سپرنگ شروع ہوا ہے تو حال ہی میں سعودی فرما روا نے یہ فرمایا ہے کہ اب وہ عورتوں کو وہ ووٹ کا حق دینے کے لیے تیار ہیں جو کہ شریعہ نے ان کو گرانٹ کیا ہے۔ اور میں یہاں پہ یہ بات بڑا اہم سوال ریز کرنا چاہتا ہوں کہ کیا شریعت نے یہ چیزیں آج سے 1400 سال پہلے نہیں دی تھیں؟ کیا سعودی حکومت کے بننے سے پہلے نہیں دی تھیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ 61-60 سال بعد 1931 میں جب یہ حکومت بنی تھی آل سعود کی، تب سے لے کے اب تک کیا شریعت بالکل ہی غائب تھی؟ لہذا وہ کام کر رہے ہیں جو ان کو سوٹ کرتے ہیں، ان کے آقاؤں کو سوٹ کرتے ہیں، یا ان کے ان غلاموں کو سوٹ کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ مشرق وسطی میں، خلیج فارس میں اور دوسرے علاقوں میں اپنا قبضے کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. اسلام کی تفریق، اسلام کو فرقہ بنیادوں پہ بانٹنا، یہ اسی ایک سازش کا حصہ ہے جس کے تحت وہ پہلے مشرق وسطی کے تیل پہ قبضہ کیے رکھے رہے اور اب وہ مشرق وسطی کے ریسورس پہ قبضہ کیے رکھیں گے اور بعد میں جیو پولیٹیکلی باقی حکومتوں کو وہ ناکام بنانے کی ناکام کوشش کرتے رہیں گے. اب آپ دیکھ لیجیے، لیبیا میں ہم نے اس فورم سے کئی بار یہ بات کی جا چکی ہے کہ لیبیا میں جب فوج کشی ہوگی تو وہ دوسرے ملک ممالک کے لیے ایک پریسیڈنٹ بن جائے گی. اب یہ آپ دیکھ لیجیے کس کو انہوں نے وزیر اعظم بنایا ہے، اسی معمر قذافی کے ایک منسٹر کو جو جیلوں میں تھا اس کو اٹھا کے انہوں نے وزیر اعظم بنا دیا. اور سب سے پہلے اس کی میٹنگ کہاں جا کے ہوتی ہے؟ اس کی میٹنگ واشنگٹن میں صدر اوباما کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ اس بات کا بالکل پیش خیمہ ہے کہ وہ اس ساری تبدیلی کو، اس سارے انقلاب کو اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس ساری صورتحال میں جو اسرائیل ہے، جو امریکہ کا ایک انلیجٹیمیٹ چائلڈ ہے، اس کے لیے حالات تنگ ہوتے جا رہے ہیں. ترکی نے اس کے ساتھ مخامص پالیسی اپنا لی ہے، ایجپٹ ختم ہو گیا ہے، ان کے ساتھ جو ٹریٹی تھی وہ ایک ڈاماڈول کی صورتحال اختیار کر رہی ہے. لہذا اس وقت جو مونارکیز ہیں، جو کنگڈمز ہیں، جو حکومتیں ہیں جو امریکہ کو سپورٹ کر رہی ہیں، ان کے لیے یہ خطرات ہیں. لہذا ان خطرات کو نبڑنے کے لیے اور ان کو بھانپنے کے لیے اور ان کو ختم کرنے کے لیے یہ اب تفرقہ بازی کر رہے ہیں اور مساجد کے ساتھ، خواتین کے ساتھ اور جو منارٹیز ہیں، یا اب بحرین کے کانٹیکس میں ہم میجورٹی کی بات کریں تو ان کو سپریس کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں.
بہت شکریہ. میں پھر حاضروں کا آپ خدمت میں چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں اس وقت ہندوستان کے سینئر صحافی اور معروف تجزیہ نگار ایم جے خالد. ایم جے خالد صاحب السلام علیکم. جی ایم جے خالد صاحب، میں آپ سے بہت ہی کھلا سوال پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ سعودی عرب کے وہ علماء یا وہ ملا جو مصر، تیونس، خود سعودی عرب اور بحرین میں عوامی مظاہروں کو تو حرام قرار دیتے ہیں، جو اپنے حق کے حصول کے لیے مظاہرے کرتے ہیں اور پرامن مظاہرے کرتے ہیں اگرچہ ان پر گولیاں بھی برسائی جاتی ہیں، تو ان مظاہروں کو تو وہ حرام قرار دیتے نہیں تھکتے، مگر جب خود سعودی عرب کی فوج ہیں، آل خلیفہ حکومت کی سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کر مساجد اور قرآن پاک کی بحرین میں بے حرمتی کرتی ہیں، تو یہ کیوں خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں؟ کیا ان کی نظر میں یہاں مساجد کی بے حرمتی اور قرآن پاک کو نظر آتش کیا جانا جائز ہے؟
دیکھیں، آپ نے سوال بالکل دل کو چھوتا ہوا کیا ہے. آج ساری دنیا میں ذرائع ابلاغ اس قدر تیزی کے ساتھ نشریات کا سلسلہ قائم رکھے ہوئے ہیں کہ دنیا کے کسی کونے میں اگر کوئی چھوٹی سی بھی حرکت ہوتی ہے وہ دنیا کے سامنے آتی ہے، وہ منظرنامہ بن جاتی ہے. بحرین کے اندر جس قسم کے حالات ہیں یا عوام جس طرح انریسٹ محسوس کر رہے ہیں، بے چینی محسوس کر رہے ہیں، وہ انہیں نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے. اب یہ سوال کہ کیا سعودی گورنمنٹ یا دیگر ممالک یا پھر امریکہ کی پشت پناہی کے بعد بحرینی حکومت ایسا کر رہی ہے، اس کا تجزیہ کیا جانا چاہیے. اور کہ رہی بات حلال اور حرام کی، یہ بتانے کی کہ مساجد کی حرمت کیا ہے، مساجد کی تکریم کیا ہے، اس کے لیے شریعت نے کیا لائحہ عمل بتائے ہیں، شریعت میں کیا وہ واضح باتیں ہمارے سامنے ہیں، قیامت تک جو روشن ہیں، اس پہ کسی قسم کی بحث کی کوئی گنجائش نہیں. کسی کوئی بھی حکومت کسی وجہ سے بھی مسجد پر حملہ نہیں کر سکتی، خواتین پر حملہ نہیں کر سکتی، بزرگوں اور بچوں کو ایذا رسانی نہیں پہنچائی جا سکتی، بزرگوں اور بچوں پر حملہ نہیں کر سکتی، ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی جتنی افواج دیگر ملکوں میں آج برسر پیکار ہیں، خاص کر خلیجی ممالک میں، وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں. ابھی آپ نے مجھ سے قبل فاضل مقرر نے یہ بتایا کہ وہاں دوہرا معیار، میرا یہ کہنا ہے کہ دوہرا نہیں بلکہ کئی کئی معیارات، کئی قسم کے معیار دیکھنے کو ملتے ہیں. اور وہ لوگ جو ساری دنیا میں آج ہلچل کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، جنگوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ معاشرے تباہ ہو جائیں، اور وہ تمام ممالک जो इस्लाम के झंडे तले जिन्हें मुत्तहिद होकर एक होना चाहिए था और जो जिनसे इस्लाम की शनाख्त सारी दुनिया को मिली है, उन तमाम मुल्कों में किस तरह परेशानियां पैदा की जाएं, कैसे मसाए पैदा किए जाएं, कैसे उनके अंदर आपस में खल्फशार पैदा हो, इसकी तमाम मंसूबाबंदी उन्होंने पिछली एक सदी में की है। और आज वो मंजरनामा हमारे सामने है, बहरैन के वो तमाम वाकयात, वो तमाम सानहात सारी दुनिया के सामने हैं, अखबारों टेलीविजन के जरिए हमारे सामने आ रहे हैं। अवाम की बेचैनी को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। अब हुकूमतें अगर वो इंसाफ पसंद हैं, अगर वो इस्लाम के झंडे तले हैं, वो ये कहती हैं, अगर ये हुकूमत बहरीन की हुकूमत ये कहती है कि वो इस्लाम के पैरोकार हैं और इस्लाम के हुक्म के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार को ज़िंदगी में अपनाने पर वो अगर वो राजी बरदा हैं, तो उन्हें ये चाहिए कि ये तमाम जितनी बातें आपने बताई हैं या जितनी बातें सामने आ रही हैं, इन सब पे फौरन वो रोक लगाएं, इन सब पर रुकें। मसाजिद के एहतराम में किसी किस्म की कमी वाक़ा ना हो। अवाम के हुकूक को सल्ब नहीं किया जा सकता। और आप और हम सब जानते हैं कि आज सारी दुनिया में अवाम इनकलाब की राह पर मशाल लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये मसला शिया और सुन्नी का नहीं है, ये हमें एक और हमारे लिए ट्रैप है कि हम बहरीन के मामले को शिया और सुन्नी डिवाइड या एथनिक डिवाइड या उनके आपस का खल्फशार या उनके डिफरेंसेस कहकर उनको छोटा कर दें। अवाम के तमाम ख्वाबों को महज चंद लफ्जों में, चंद इस्तलाहों में कैद नहीं किया जा सकता। और ये काम दुनिया के वो लोग कर रहे हैं, खासकर अमेरिका और यूरोप के ममालिक कर रहे हैं, जिनके पास ज़राए अबलाग की तमाम कुव्वत है। और हमारे लिए बहुत अफसोस का मकाम है कि अरब की उस सरजमीन पर यह सब हो रहा है जिन्हें हम हिंदुस्तानी और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक के लोग मुकद्दस मानते हैं, उस ज़मीन का एहतराम करते हैं, वहाँ के ज़र्रे ज़र्रे का एहतराम करते हैं, वहाँ के रहने वालों की ज़िंदगियों के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है जैसा कि हमें सुनने को मिल रहा है, हमारे सामने आ रही हैं बातें, तो ये बहुत ही अफसोसनाक है। हम सबको दुआ करनी चाहिए कि वहाँ की हुकूमतों को अल्लाह ताला सही रास्ते पर लाए और उनको कुरान के उन तमाम अहकाम की पाबंदी करने की जानिब अल्लाह उनके दिल के अंदर वो तौफीक अता करे। और इनकलाब के हामियों को किसी भी तरह कुचलने की हर कोशिश को हम साजिश मानेंगे, गलत मानेंगे, गैर इंसानी मानेंगे, इंसानियत के खिलाफ उठाया गया कदम मानेंगे।
बहुत शुक्रिया। मैं फिर हाजिर हूँ एम जे खाली साहब। चलते हैं ओस्लो नार्वे, जहाँ पर इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मुमताज दानिश्वर और सीनियर साफी सैयद हैदर हुसैन। हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम
जी। बात बहरीन के तनाजुर में हो रही है। अभी पिछले दिनों बहरीन में वसत मुद्दती इंतखाबात कराए गए उन 18 नशिस्तों के लिए जो जमीयत वफाकी मिली, जो बहरीन की पार्लियामेंट में सबसे बड़ा अपोजिशन ग्रुप था, उसने खाली की थी बहरीनी हुकूमत के जुल्म व ज्यादती और आवाम पर उसके तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज के तौर पर। अगरचे ये इंतखाबात वसत मुद्दती कराए भी गए, लेकिन बज़ाहिर टेलीविजन पर इसकी न तो कोई नुमाइश हुई न कोई तस्वीर देखने को मिली। और जो रिपोर्टें आई हैं कि वो मनामा जो कि दारुल हुकूमत है, मनामा के बाज पोलिंग स्टेशनों पर सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया, और मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो 10% से भी कम टर्नआउट रहा और 10% से भी कम वोटिंग और पोलिंग हुई। तो इस तरह का जो बायकाट हुआ है, और वो भी 10% लोग जो आए हैं वो धौंस और धमकी और जोर और जबरदस्ती की बुनियाद पर लाए गए पोलिंग मराकज पर, तो इस तरह की जो सूरत हाल पैदा हुई है और इंतखाबात का जो बायकाट हुआ है उससे क्या पैगाम जाता है आलमी बरादरी को और खुद बहरीनी हुकूमत और सऊदी हुकूमत और अमरीकी हुकूमत को?
जी मेरे ख्याल में आपने बड़ी तफसील के साथ ये खुद ही वाजे कर दिया है कि जो इलेक्शन वहां हुए हैं वो एक नाम नेहाद इलेक्शन थे जिसमें सिवाय पुलिस वालों के पोलिंग स्टेशन में कोई मौजूद नहीं था। ये 10% भी जो वोट वहां डाले गए हैं, ये क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि बहरीन को फरकवाराना बुनियादों पर तकसीम किया जाए, तो ये वो लोग हैं जो किसी भी हवाले से इख्तदार से वाबस्ता हैं, उनसे मफादात जिनके मफादात इख्तदार से वाबस्ता हैं, یہ وہ لوگ یقیناً دو چار لوگ رہے ہوں گے جنہوں نے جا کے ووٹ ڈالا ہوگا, لیکن پوری دنیا کا میڈیا وہاں پر پابندی تھی, کوئی وہاں جا کے اگر واقعی وہ انتخابات کرانے میں دلچسپی رکھتے اور فری اور فیئر الیکشن کرانے کی وہ کوشش کرتے تو بین الاقوامی مبصرین کو وہاں اجازت ہوتی. حد یہ ہے کہ وہاں پر یعنی جو عرب میڈیا ہے اس تک کو اجازت نہیں تھی کہ وہ وہاں جا کے اور اس انتخابات کی کوریج کر سکے. جہاں تک مغربی ممالک کا تعلق ہے تو اب بڑے واضح طور پہ صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ ایک ڈبل اسٹینڈرڈس ہیں, جہاں ان کو اپنے مفادات نظر آتے ہیں وہاں پر الیکشن کی جو ہے وہ بہت شور و غوغا ہوتا ہے, بہت شور و پکار ہوتی ہے کہ بھئی یہاں الیکشن نہیں ہو رہے ہیں. اور بحرین کا کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ امریکہ کا بحری بیڑا موجود ہے, سعودی مفادات وہاں وابستہ ہیں, لہٰذا وہاں پہ الیکشن کے آپ ظاہر ہے کوئی اس میں کوئی خبر نہیں ہے, انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی کوئی زیادہ وہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جو ہے وہ شدید مذمت کی ہے, اس کے علاوہ ہیومن رائٹس واچ نے مذمت کی ہے, اور ان آج جو تازہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یعنی دو ڈاکٹروں کو 10 سال قید اور 20 میڈیکل اسٹاف کے لوگوں کو 15 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے آج بحرین میں, اور وہ کس جرم میں کہ انہوں نے جناب زخمیوں کی انہوں نے علاج معالجہ کیا, یہ ان کا قصور تھا کہ وہاں پہ جو زخمی لائے جا رہے تھے ان کا. اور اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ پورے دنیا کا جو میڈیا ہے وہ اس پہ نہ کوئی کالم لکھے جا رہے ہیں نہ اس کے اوپر کوئی ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ بھئی یہ ایک کس طرح ظلم ہو رہا ہے بحرین کے اندر. انتخابات تو ایک بہانہ تھے کسی طرح سے انٹرنیشنل بین الاقوامی کمیونٹی کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے, جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے, اس لیے کہ وہاں کی عوام جو ہے یعنی جو اکثریت ہے جب وہ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے, انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے, تو لہذا وہاں انتخاب کس بات کے اور کس طرح کے انتخابات. ایسی صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ بحرینی عوام جس انداز میں وہ مسلسل جد و جہد کر رہے ہیں, روزانہ راتوں کو وہاں پر جو ہے وہ اذانیں دی جاتی ہیں, لوگ منظم ہو رہے ہیں چھوٹے, حالانکہ اتنا ظلم ہو رہا ہے, یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سینکڑوں افراد جیلوں میں قید ہیں, ان پر تشدد ہو رہا ہے, بلکہ حد یہ ہے کہ ان کو انسانی فضلہ کھانے پہ مجبور کیا جا رہا ہے, اس قسم کا تشدد ہو رہا ہے. ابھی پچھلے اسپیکر جو تھے میرے ساتھی جو تھے وہ بات کر رہے تھے کہ اگر وہ مسلمان, دیکھیے یہ مسلمان کی بات نہیں ہے, یہ لوگ مسلمان ہی نہیں ہیں, یہ کس قسم کے مسلمان ہیں جو ایک دوسرے مسلمان کو اپنے ہی ملک کے شہریوں کو قید کے دوران یہ انسانی فضلہ کھانے پہ مجبور کر رہے ہیں. یہ انٹرنیشنل میڈیا نے یہ چیزیں لکھی ہیں, یہ انٹرنیشنل میڈیا کی میں آپ کو حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جو اتنے ظلم کر, اس وقت 45 خواتین جو ہیں ان کی قیدوں میں ہیں, اس میں اس کے علاوہ انہوں نے سینکڑوں جو ہے بحرین یونیورسٹی کے طلبہ کو نکال دیا ہے, پروفیسرز کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے, میڈیکل سٹاف کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے آپ کے سامنے, تو ان لوگوں کو تو یہ تو انسانیت کے بدترین درجے کے لوگ ہیں, ان کو تو مسلمان کہنا بہت دور کی بات ہے, یہ انسانیت انسان بھی نہیں ہے, یہ تو ان کا صرف اور صرف مطمئن نظر صرف اتنا ہے کہ کسی طرح سے اقتدار پہ قابض رہنا, اس سے چمٹے رہنا, اور اس کے لیے وہ تمام حربے استعمال کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کوئی صورتحال بہتر ہوگی بحرین میں, صرف اور صرف جو ہے وہ بحرینی عوام جس انداز میں کوششیں کر رہے ہیں یہ جدوجہد انشاءاللہ جاری رہے گی, اور دیکھیے گا جتنا یہ ظلم کرتے جائیں گے اتنا ہی وہ جدوجہد اور تیز ہوتی جائے گی, اور انشاءاللہ بحرینی عوام بہت جلد آزادی کی سانس لیں گے
انشاءاللہ. میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. پروفیسر نذیر صاحب, جیسا کہ ہمارے دیگر مہمانوں نے بھی کہا کہ بحرینی عوام کی جدوجہد یقیناً تیز ہوگی, اس دوران آپ دیکھیں کہ خود جو بحرینی حکومت ہے وہ کچھ یا یوں کہا جائے کہ کافی حد تک پریشان نظر آ رہی ہے, اور ابھی حمد بن عیسیٰ علیہ خلیفہ نے ریاض کا دورہ کیا, اور پھر بحرینی حکام یمنی حکام سے بار بار مل رہے ہیں اور ان کے ساتھ میٹنگیں کر رہے ہیں, تو یہ یمن بحرین اور سعودی عرب مل کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی اسٹریٹجی تیار کرنے کی کوشش کریں گے اپنے زون میں کہ مسائل سے جو ہے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے؟
عباس صاحب, اس میں آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے, یمن میں اور بحرین میں بڑی پیرلل ہے, وہ پیرلل یہ ہے کہ یہاں بھی ان کا بحری بیڑا موجود ہے اور یمن میں بھی امریکہ کے جو مفادات ہیں بڑی حد تک وابستہ ہیں, اور آپ کو معلوم ہے ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ یمن اس ٹپ پہ ہے جو باب المندیب کہلاتا ہے, اور باب المندیب وہ راستہ ہے جو سوئز کینال سے ہوتا ہوا یورپ کی طرف جاتا ہے, لہذا یورپ کی ساری ٹریڈ, یورپ کی ساری جو مفادات ہیں, انرجی کے مفادات ہیں, وہ سارے اسی ریجن سے منسلک ہیں. ایک طرف آپ بحرین دیکھیں, وہ بھی انرجی ریسورس پرشین گلف کی طرف جاتا ہے, خلیج فارس کی طرف جاتا ہے, وہاں بھی امریکہ اپنا بحری بیڑا رکھا ہوا ہے, اور دوسری طرف جب آپ یمن کی بات کرتے ہیں, ایڈن کی بات کرتے ہیں, تو ایڈن گزشتہ کئی دہائیوں سے بلکہ کئی صدیوں سے پہلے برطانیہ کا حصہ رہا, اس کا بحری بیڑے کا حصہ رہا, اب امریکہ کا بحری بیڑے کا حصہ ہے. لہٰذا وہ دیکھیں, اب پورے عرب ریولٹ میں آپ دیکھ لیں, ایجپٹ میں انہوں نے چینج لا دی, انہوں نے سیریا میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں, انہوں نے باقی تیونس میں لے آئے, لیکن وہ یمن میں اور بحرین میں کبھی بھی نہیں چاہیں گے, کیونکہ وہاں پہ نہ صرف یہ کہ ان کی حکومتوں سے ان کے مفادات وابستہ ہیں, بلکہ وہاں کی جو جیو پولیٹیکل سچویشن پوزیشن ہے وہ اتنی حد تک امپورٹنٹ ہے سعودی عرب کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی, کہ وہ کسی طور سے بھی وہاں کوئی حکومت کی تبدیلی کو برداشت کرنے کے حق میں نہیں ہے. اور لہٰذا اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ جب یمن کے صدر جو ہیں وہ بھاگ کے, جب ان کو اٹیک ہوتا ہے تو بھاگ کے وہ سعودی عرب میں پناہ لیتے ہیں, دو تین مہینے وہ سعودی عرب کے ہاسپٹل میں رہتے ہیں, اس کے باوجود کہ امریکہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے واپس نہیں آئیں گے, لیکن پھر وہ سعودی اثر و رسوخ سے واپس آ جاتے ہیں. اور یہ بات, یہی بات کی خمازی ہے کہ وہ اس وقت مصر یمن میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی لانے کے چکروں میں نہیں ہے. لہذا آپ یہ دیکھیں کہ اگر امریکہ بہادر جو ہے وہ یمن میں اور بحرین میں کوئی تبدیلی لانے کے حق میں نہیں ہے, تو سعودی عرب کے وہی مفادات جو ہیں وہ وہاں وابستہ ہیں, کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر بحرین میں حکومت گر جاتی ہے تو سعودی عرب دونوں طرف سے جو ہے وہ انٹی گورنمنٹ یا انٹی رجیم فورسز کے درمیان گر جائے گا. اور آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے یمن کی سرحد جو ہے وہ سعودی عرب سے ملتی ہے, بحرین کی سرحد جو ہے سعودی عرب سے ملتی ہے, اور یمن کے ساتھ گزشتہ 3-4 سالوں سے جو وہاں کے قبائل ہیں ان کے درمیان اور سعودی عرب کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان جو ہے وہ ایک جنگ جاری ہے, اور یہ جنگ جو ہے وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھی, لیکن انفارچونیٹلی یہ عرب اسپرنگ کی وجہ سے یہ ساری صورتحال تبدیل ہو گئی. لہٰذا آپ کے سوال کے جواب میں یہ عرض کرنے کی جسارت ہے کہ امریکہ کے اور سعودی عرب کے مفادات اس بات میں ہیں کہ وہاں یمن میں بھی اور بحرین میں بھی جو موجودہ سٹیٹس کو ہے وہ برقرار رہے, کیونکہ اگر یہ چینج ہوتا ہے تو اس سے امریکہ کے, یورپ کے اور سعودی عرب کے مفادات کو خطرات لاحق ہوں گے.
جی امجد خالد صاحب, آپ دیکھیں کہ ایک ایسے وقت جب بحرین میں سعودی عرب کی فوج پہلے سے ہی موجود تھی اور عوام کی سرکو بھی کر رہی ہے اور ان پر تشدد کر رہی ہے, خواتین کے ساتھ انتہائی غیر انسانی اور غیر اخلاقی برتاؤ کر رہی ہے, تو اب جب کہ یمن کے صدر اور ڈکٹیٹر علی عبداللہ صالح واپس یمن پہنچا چاہتے تھے سعودی عرب سے گزشتہ کئی مہینوں کی جلا وطنی کے بعد, تو ان کے پہنچنے سے پہلے سعودی عرب نے اپنی فوج سنا یعنی یمن کے دارالحکومت میں بھیج دی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب نے امریکہ یا مغربی ممالک کے اشاروں پر یہ طے کر لیا ہے کہ یمن اور بحرین میں جیسے بھی ہو انقلابیوں اور مظاہرین کو کچلنا ہے, اور اگر اس نے یہ طے کر لیا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی اس مقصد میں کامیاب ہو سکے گی؟
دیکھیں, آپ کے اس سوال میں بہت سارے جواب چھپے ہوئے ہیں. ایک پہلو جو سعودی عرب کا گزشتہ 20 سالوں کی تاریخ میں نمایاں ہوا ہے وہ یہ کہ اتحاد کے علمبردار کے طور پر عرب کے تمام ممالک سعودی عرب کو ایک سینٹرل پوائنٹ کے طور پر دیکھتے رہے ہیں, لیکن گزشتہ 20 سالوں میں بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے پورے عالمی سطح پر ان تمام خلیجی ممالک کے لیے کسی بھی قسم کی رہبری کا رول ادا نہیں کیا, اور اب جبکہ بحرین میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, یمن میں ہے, اس طرف میں افریقن سب کانٹیننٹ کے لیبیا میں پرابلم ہے, آپ یہ سمجھیں کہ یہ آگ جہاں سے شروع ہوئی ہے یہیں پہ ختم نہیں ہوگی, بہت ممکن ہے یہ آگ سعودی کے وہاں کے حکومتوں کے دامن تک بھی پہنچے. عوام اب پہلے کی طرح اس خاموشی کے ساتھ سر جھکائے, کسی ہر بات پہ آمنا و صدقنا کہتے نہیں رہنا چاہتے. عوام یہ چاہتے ہیں کہ جس قسم کی تبدیلیاں ساری دنیا میں ہو رہی ہیں اور جتنے حقوق دنیا کے دیگر ملکوں میں وہاں کے عوام کو حاصل ہیں, ان خلیجی ممالک کے عوام کو بھی وہ حقوق حاصل ہوں, اور ان حقوق کی لڑائی کے لیے, اس کی جد و جہد کے لیے جتنے ممالک کم آگے آگے ابھی بڑھ رہے ہیں یا جن ممالک میں آگے آ رہے ہیں ان میں بحرین کے لوگ بہت آگے ہیں, انہوں نے اپنے سر پہ کفن باندھا ہوا ہے, ہر گلی ہر کوچے سے وہ لوگ نکل رہے ہیں جن کے پاس بہت ہتھیار نہیں ہیں، جن کے پاس کوئی بڑی منصوبہ بندی نہیں ہے، اور اس کے باوجود وہ یہ چاہتے ہیں کہ جان نچھاور کر کے بھی وہ ایسی کٹ پتلی حکومت کو ہٹائیں جنہوں نے امریکہ کو اپنے یہاں پناہ دے رکھی ہے، اور ان حقائق کو سعودی گورنمنٹ بالکل نظر انداز نہیں کر سکتی۔ ابھی تک انہوں نے کیا ہے، یہ تاریخ کے اندر اپنے آپ کو بالکل نچلی سطح پہ ڈالنے والی بات ہے۔ آنے والا دور یہ بتائے گا کہ سعودی سرکار نے کتنی بڑی غلطی کی، بحرین اور ایون دوسرے ممالک کے ان پسماندہ اور بکھرے ہوئے بغیر ہتھیار کے سیدھے سادے عوام کے ساتھ ناانصافی کر کے، ان کی آوازوں کو دبا کر، ان کی آوازوں کا گلا گھونٹ کر انہوں نے ٹھیک نہیں کیا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ حالات کے تجزیہ کار یہ بتاتے ہیں کہ بحرین میں سلگی ہوئی یہ آگ اتنی آسانی سے بجھنے والی نہیں ہے، اور چند لوگوں کو یا چند سو چند ہزار افراد کو کچل کر یا ان کی زندگیاں چھین کر یا ان کی آرزوؤں پہ پانی پھیر کر یہ ان کی شجر امید کو ختم نہیں کر سکتے، اور آنے والا دور ان حقائق کو بالکل دوسرے پرسپیکٹو میں رکھے گا۔ وہ تمام پہلو سامنے آئیں گے جو ابھی دنیا کے سامنے نہیں ہیں۔ سعودیہ کے اندر بھی بہت ہزاروں ہزار لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو بے چینی محسوس کر رہے ہیں، اور وہ بے چینی ابھی دنیا کے سامنے نہیں آئی ہے، آنے والے دور میں وہ حقائق سامنے آئیں گے۔ اس لیے بحرین کے میں جتنی ہلچل ہے، جس قسم کا خلفشار آج ہے، اس کو بہت ہلکے میں آنکھنا، اس کو بہت معمولی سمجھنا، یہ بالکل غلط ہوگا۔ اور ہمیں شاید ہم لوگوں کی اپنی زندگی میں ہی ہمیں یہ دیکھنے کا موقع ملے کہ بحرین کٹپتلی حکومتوں سے آزاد ہوگا، اور وہاں کے لوگ، وہاں کے عوام ایسی حکومت لائیں گے جو عام لوگوں کا خیال رکھے گی اور عام لوگوں کے حقوق کی حق تلفی نہیں کرے گی۔
جی بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا۔ حیدر حسین صاحب، آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ یہ جو صورتحال نئی پیدا ہوئی ہے، اور سعودی عرب نے اپنی فوج یمن میں بھی بھیج دی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا امریکہ اور مغربی ملکوں کی طرف سے ایک بار پھر سعودی عرب کی پیٹ ٹھونکی گئی ہے مضبوطی کے ساتھ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟
بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے بالکل۔ اور یہ میں بتا دوں آپ کو کہ امریکہ اور مغربی یورپ، خصوصاً برطانیہ کی مرضی کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ سعودی عرب اپنی فوجیں جو ہیں وہ بحرین میں یا یمن میں بھیج سکے۔ اس کی ایک واضح مثال یہ ہوں ہے کہ ابھی کچھ عرصے پہلے بحرین کا ایک وقت جو ہے وہ امریکہ گیا، وہاں پہ امریکن سینیٹر سے ملا، اور امریکن سینیٹر نے ان کو پیٹ ٹھونکی اور انہیں بڑی تعریف کی، جناب کہ آپ نے جو اصلاحات کا پروگرام شروع کیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہاں کس قسم کی آپ اصلاحات ہو رہی ہیں، ہمارے نظروں کے سامنے ہیں۔ تو ان کو پوری طرح سے آشیرواد حاصل ہے، ان کو پوری طرح سے حمایت اور تائید حاصل ہے امریکہ کی، اور ایسے موقع پر امریکہ جو ہے وہ اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیتا ہے بقول شخص سے، اس کو اس وقت پھر یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ ایک بھی بیان کسی بھی طرف سے، نہ مغربی میڈیا میں کوئی نظر ہمیں نہیں آیا جس نے کسی نے بھی جو ہے مذمت کی ہو اس بات کی کہ بھائی سعودی عرب نے اپنی فوجیں جو ہیں وہ پہلے بحرین میں کیوں بھیجی تھی یا اب یمن میں کیوں بھیجی۔ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ علی عبداللہ صالح کے یمن پہنچنے سے پہلے سعودی فوجوں کی یمن میں آمد جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سب ان کی آشیرواد کے ساتھ ہوا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ حالانکہ چند مغربی میڈیا کے اخبارات نے یہ کوشش کی لکھنے کی کہ جی امریکہ نے علی عبداللہ صالح جو ہیں وہ سرپرائزنگ طور پہ واپس آ گئے، حالانکہ اس میں کوئی سرپرائز کی بات نہیں تھی۔ اگر وہ حقیقت لکھنا چاہتے تو یقیناً وہ یہی لکھتے کہ بھائی یہ سب کچھ جو ہے وہ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کی حمایت و تائید کے ساتھ ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارے سامنے مسائل موجود ہیں، دیکھیے جب انہوں نے کسی کو ہٹانا ہوتا ہے، ابھی لیبیا کی مثال ہمارے سامنے، فورن سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر بل پاس ہو جاتا ہے، وہاں پر نیٹو کے جہاز جو ہیں جا کے وہ لیبیا پہ بمباری شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہاں پر ان کی انٹرسٹ نہیں ہے، وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ قذافی کو ہٹانا ہے، اس لیے وہاں پہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں فوراً کے فوراً ہی۔ بحرین میں اتنا ظلم ہو رہا ہے لیکن وہاں کہیں کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، نہ اقوام متحدہ میں کوئی بات ہو رہی ہے، نہ اگر اقوام متحدہ میں کوئی تقریر بھی ہوتی ہے تو وہ ایک ضمنی طور پہ ذکر ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی ان کی پیٹ ٹھوکی جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور لیکن یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے، یہ ضرور یہ چاہیں گے کہ اس انقلاب کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کریں گے، جیسے انہوں نے مصر میں کوشش کی ہے کہ وہاں، کیونکہ لگتا نہیں ہے کہ اب علی عبداللہ صالح جو ہیں وہ زیادہ عرصے وہاں پر یعنی اختیار قائم رکھ سکے گا، اس لیے کہ اس وقت وہ ڈنڈے کے زور پر، طاقت کے زور پر، اور پورے خاندان ان کا ظاہر ہے کہ اختیار پر قابض ہے، جس طرح بحرین کے اندر ایک فیملی جو ہے پوری طرح قابض ہے. تو بڑی سملیرٹیز ہیں بحرین کے اور یمن کے حالات میں، اور لیکن بالآخر فتح عوام کی ہوگی، اور ان کے اس یقیناً اگر یہ جدوجہد جاری رکھتے ہیں عوام، اور یقیناً وہ جاری رکھیں گے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ان دونوں ممالک میں حکومت تبدیل ہوگی. اور یہ چیز سعودی عرب اور امریکہ کے لیے بڑی خطرناک ہوگی، کیونکہ ان کے دونوں طرف اطراف جنوب میں بھی اور مشرق میں بھی دو حکومتیں اگر تبدیل ہو جائیں، کیونکہ مغرب میں مصر میں پہلے ہی انقلاب آ چکا ہے اور پورا شمال افریقہ جو ہے وہ انقلاب کی زد میں ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان کے مفادات ظاہر ہے کہ ٹکرا رہے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا یہ زیادہ عرصے یہ بات کھینچے گی. انشاءاللہ عوام جو ہیں بہت جلد یمن کے بھی اور بحرین کے بھی کامیاب ہوں گے، اور جس دن ان کے تختے گرائے جائیں گے، ان کے تخت و تاج، پھر یقیناً پھر سعودی عرب کے لیے بھی صورتحال اتنی آسان نہیں ہوگی. کوشش تو یہ پوری کریں گے. دیکھیے ان کے مفادات کا مسئلہ ہے، امریکی بحری بیڑے کا مسئلہ ہے، تمام مسائل ہیں، تو تیل کی درآمد ہے، سارا چیزیں ہیں، تو اتنی آسانی سے تو وہ چاہتے یہی ہیں کہ اسٹیٹس کو مینٹین رہے، یہ بادشاہتیں قائم رہیں جو کہ امریکہ کی پٹھو ہیں، جو امریکی مفادات کے تحفظ کرتی ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، اور پھر اسرائیل کے بھی حوالے سے بھی ان کے لیے فیور میں ہے کہ اس قسم کی حکومتیں قائم و دائم رہیں. ظاہر ہے کہ یہ لوگ وہ یہ حکومتیں وہ ہیں جو وہی کہ چاہتی ہیں، وہی کرتی ہیں جو امریکہ چاہتا ہے. تو اسرائیل کے دیکھیے مڈل ایسٹ میں امریکہ کا سب سے بڑا مفاد جو ہے وہ اسرائیل کی پشت پناہی ہے، اور یہ حکومتیں اس کی بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اتنی آسانی سے کمپرومائز کریں گے یا اتنی آسانی سے نمائندہ انقلاب آنے دیں گے. وقت لگے گا، لیکن انشاءاللہ امید یہی ہے کہ جس طرح اتنے مہینے گزرنے کے باوجود بھی عوام کا جو یعنی جدوجہد وہ جاری ہے، وہ دن دور نہیں ہے جب ان دونوں ممالک میں، یمن میں بھی اور بحرین میں بھی، انشاءاللہ عوام کامیاب ہوں گے اور وہاں بھی انقلاب آئے گا.
پروفیسر نذیر صاحب، بعض اطلاعات، البتہ انتہائی موثق اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بحرین میں اسرائیلی ایجنٹ اور موساد کے ایجنٹ یا اسرائیل کے افراد بہت تیزی کے ساتھ سرگرم ہیں، تو کیا یہ مانا جائے کہ اس وقت امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب کا ایک تکون وہاں پر کام کر رہا ہے جو پوری طرح سے علی خلیفہ حکومت کو ہر حال میں بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ مانا جائے کہ اب اسرائیل اور سعودی عرب ایک ہی پیالے میں کھانا کھاتے ہیں؟
عباس صاحب، ابھی ہمیں شکر ہے کہ ابھی میڈیا نے اطلاعات دینا شروع کر دی ہے. میں تو گزشتہ 50 سالوں میں یہ بات باور کروائے ہوئے ہوں کہ یہ تکون جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. آپ کو یاد ہے کہ صدر نکسن کے دور میں بھی جو ڈیول پالیسی تھی، ایک طرف شاہ ایران پہ اور دوسری طرف شاہ جو اب وہاں کے ہیں سعودی عرب کے فرما وغیرہ، ان پہ بیس کرتے ہوئے انہوں نے پالیسی بنائی تھی، اور وہ پالیسی یہی تھی کہ اسرائیل کو ہر حال میں تحفظ دینا ہے. لہٰذا یہ تو اس طرح کئی دہائیوں سے یہ پالیسی چلی ہوئی ہے. ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ آزاد میڈیا میں اب یہ چیزیں باہر آنا شروع ہو گئی ہیں کہ اسرائیل کے مفادات کو دھچکا ہے. میں دو باتیں یہاں عرض کرنے کی جسارت کروں گا بڑی جلدی سے، کیونکہ ٹائم شاید ختم ہو رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس سارے اسپرنگ میں، اس سارے عرب ریولٹ میں، اسرائیل جو ہے وہ لوزنگ اینڈ میں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انٹرنیشنل ہیرالڈ ٹریبیون کا، امریکن آتھرز کا تجزیہ ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری حکومت جو ہے وہ انٹی اسرائیل حکومت قائم ہو رہی ہے. ابھی آپ ایجپٹ میں خود دیکھ لیجئے، مصر میں خود دیکھ لیجئے، جو پائپ لائن مصر سے جارڈن اور جارڈن سے اسرائیل جاتی ہے، اس کو 4 بار تباہ کیا گیا ہے. ابھی مصر میں جو اسرائیل کا سفارت خانہ ہے، اس کے ساتھ کیا حال کیا گیا ہے. لہذا یہ وہ پبلک ریزینٹمنٹ ہے جو باہر آ رہی ہے، اور یہ باور کروا رہی ہے کہ اسرائیل نے جو گزشتہ 40 سال میں 50 سالوں میں فلسطینیوں کے ساتھ اور دیگر عرب ممالک کے مسلمانوں کے ساتھ اور عوام کے ساتھ جو برا سلوک کیا ہے، اس کا یہی علاج ہے کہ اس کے ساتھ وہی علاج کیا جائے جو اس نے ہمارے عوام کے ساتھ، یعنی عرب عوام کے ساتھ کیا ہے. لہذا یہ بات بڑی عجیب نہیں ہے کہ اگر سعودی عرب کے مفادات جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ ملتے ہوں. دوسری طرف آپ کی بات، آپ کی ایک توجہ دلانا مبذول ہے کہ اگر اس سارے ریوولٹ سے، اگر اس ساری چیزوں سے کوئی چیز فی الوقت سامنے نہیں آ رہی، لیکن آپ یہ چیز دیکھیے کہ یہ امریکن اکانومی پہ، گلوبل اکانومی پہ اور سعودی اکانومی پہ کتنا بڑا بوجھ ہے. امریکہ جیسا ملک جو ہے، جو 16 ٹریلین ڈالر کا محتاج تھا، اس کو کانگریس کی منظوری لینا پڑی کہ ہمیں مزید قرضے لینے کی اجازت دی جائے. اسی طرح اگر آپ سعودی عرب کو دیکھیں گے، 1990 اور 1991 میں سعودی عرب کے پاس 450 بلین ڈالر کے فورن ریزرو تھے، اور اس وقت یہ حال آ گیا ہے کہ سعودی عرب کو آئی ایم ایف سے اور ورلڈ بینک سے قرضہ لینا پڑ رہا ہے، لہذا یہ سارا عرب ریوولٹ جو ہے یہ سعودی عرب کے لیے بھی اتنا ہی خطرہ ہے جتنا اسرائیل کے لیے اور امریکہ کے لیے ہے، لہذا ان کے مفادات کا یکجا ہونا کوئی اچھمبے کی بات نظر نہیں آتی، کیونکہ اکنامکلی، سوشلی، پولیٹیکلی جو بھی آپ صورتحال دیکھیں وہ اس وقت ان تینوں ممالک کے لیے بہت بڑا خطرہ پیدا کیے ہوئے ہیں۔
جی بہت شکریہ آپ کا۔ امجد خالد صاحب، آپ یہ دیکھیں کہ آج ہی بحرین کے ایک ممتاز سیاسی رہنما کا بیان آیا ہے کہ ابھی تک ہم نے پرامن مظاہرے کیے اور پرامن مظاہرے کے دوران ہم نے اپنے ہاتھوں میں پھول لے کر اپنے مطالبات حاصل کرنے کی کوشش کی اور منوانے کی کوشش کی، لیکن اب جس طرح سے ہمیں کچلا جا رہا ہے، ہماری مساجد کو، ہمارے مقدسات کو، ہماری ناموس کو جس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمارے بچے جس طرح سے جیلوں میں ہیں، ہماری خواتین کو جس طرح سے بڑے تعداد میں قید خانے میں رکھا جا رہا ہے، تو اب بحرین کے عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور اب وہ باقاعدہ مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یعنی اس بیان کا آپ کس تناظر میں جائزہ لینا چاہیں گے کہ کہا ہے کہ ابھی تک تو ہم پرامن مظاہرہ کر رہے تھے لیکن اب ہم مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے؟ جی ایم جے خالد صاحب، میری آواز نہیں پہنچی آپ تک؟
آپ کا سوال آپ نظر دوبارہ دہرائیں گے، آواز صاف نہیں آ پائی ہے۔
جی میں یہ عرض کر رہا تھا، وقت بہت کم ہے، بہت مختصر جواب چاہوں گا کہ بحرین کے ایک سیاسی رہنما میسم الجمری نے کہا ہے کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب تک ہم نے پرامن مظاہرہ کیا، ہاتھوں میں پھول لے کر مظاہرہ کیا، لیکن اب ہم سعودی اور بحرینی حکومت اور ان کے مظالم کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں گے، ان کا مقابلہ کریں گے۔ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اس کے پیچھے آپ کیا عزم دیکھ رہے ہیں بحرینی عوام کے؟
بہرحال الفاظ مجھ تک پہنچ نہیں پائے۔ اس موضوع پہ مجھے مزید یہ کہنا ہے کہ جب تک یہ دنیا ہے، دنیا کی کسی بھی ملک میں کسی بھی حالات کو تاریخ سے کاٹ کر نہیں دیکھا جا سکتا۔ اگر آج حالات اپجے ہیں تو یہ کسی ایک دن کی بات نہیں ہے، برسوں برسوں ایسے اس کے پیچھے ایسے پس منظر ہیں جنہیں ہمیں ڈھونڈنا چاہیے اور ان عناصر کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہاں آج ساری دنیا اپنی اپنی معیشتوں کے استحکام کے لیے کوشش میں لگی ہوئی ہیں اور خاص کر یورپین کنٹریز، وہ ان کے یہاں اپنی معیشت کو استحکام بخشنے کے ان کے ذرائع محدود ہوتے جا رہے ہیں، ان کی بلائنڈ انڈسٹریلائزیشن نے ان کے لیے راستے محدود کر دیے ہیں اور وہ دنیا کے الگ الگ کونے میں، الگ الگ ملکوں میں یہ چاہتے ہیں کہ ان کی معیشت کے لیے راستے کھلیں، ان کے لیے ایسے چشمے قائم رہیں جہاں سے وہ اپنی معیشت کے راستے نکال سکیں، اپنے ڈالرز بنا سکیں، اور وہ ان کی نگاہ ابھی یہاں مشرق وسطی پر ہے، خلیجی ممالک پر ہے۔ خلیجی ممالک کے اندر جن راستوں سے بھی، جن لفظیات کا سہارا لے کر، جن چاہے وہ ٹیررزم کا سہارا ہو، چاہے وہ شہنشائیت کا سہارا ہو، چاہے وہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کی سازش کہہ کر عوام کے خوابوں کو رد کرنے کا طریقہ ہو، ان تمام کو اپنا کر یہ یورپین کنٹریز اور خاص کر امریکہ ان کے لیڈر کے طور پر یہ کام کر رہے ہیں۔
بہت شکریہ آپ کا، بہت نوازش امجد خالد صاحب۔ وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین، آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی اور یقینی طور پر جو عوام اٹھ کھڑے ہوئے اپنے حقوق کی بازیابی اور حصول کے لیے، تو نہ تو ان کو اب دبایا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کی آواز کو دبایا جا سکتا ہے، اگرچہ سعودی عرب اور بحرین کی حکومت فی الوقت یہ سمجھ رہی کہ شاید ہم کچھ کر لیں گے، لیکن تاریخ جیسا کہ ہمارے مہمانوں نے کہا کہ اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ جائز مطالبات اور جائز حقوق کو نہ تو کبھی چھینا جا سکتا ہے اور نہ ہی دبایا جا سکتا ہے اور نہ ہی برحق آواز کو دبایا جا سکتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس رضوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔